الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہم اجمعین اما بعد، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی، اور ضمناً بات یہ بھی آ گئی تھی کہ ان کے متعلق جو روایات جھوٹ پر مبنی ہیں، اور اسی طرح سیرت طیبہ میں جو لوگوں نے جھوٹی روایات داخل کر دی ہیں ان پر بھی کسی وقت بات ہوگی۔ خیال یہ تھا کہ ان روایات پر بات کی جائے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا شام کی طرف سفر کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے ساتھ اب وہاں تشریف لے گئے تھے، اور اس مقام پہ محدثین نے اور غیر محتاط مورخین نے اور غیر محتاط سیرت نگاروں نے جو روایات بیان کی ہیں اس وقت ذکر کیا جائے اس موضوع کا، مگر پھر خیال یہ آیا کہ کچھ تھوڑی بہت بات تو اس موضوع پہ ہوئی ہے، اور حضرت عبداللہ کے متعلق متعدد روایات ایسی آئی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق بہت سی روایات ایسی آئی ہیں جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہاں پہ بات کی جائے یہیں پہ پہلے سے ہی بات کو کسی حد تک مکمل کر دیا جائے تاکہ یہ ذہن میں رہے کہ جو سیرت طیبہ کے بیانات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور حالات ہیں ان میں اہتمام کیا گیا ہے اس بات کا کہ حد الوسع یہ کوشش کی جائے کہ کوئی بھی جھوٹ ان کی طرف منسوب نہ ہو، اور اپنے علم کے مطابق جو بات کی جائے اس کی بیک پہ پورے شواہد اور دلائل ہوں، اور اس بات کو خاص طور پر سامنے رکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے، حتیٰ کہ بعض حضرات کے نزدیک وہ کفر ہے۔ کوئی شخص بھی جسے اللہ تعالی نے ایمان سے نوازا ہے اتنے بڑے گناہ کا جان بوجھ کر مرتکب نہیں ہوتا، اور مگر یہ ہو جاتا ہے کہ طبیعتوں میں نرمی ہوتی ہے یا کبھی علم کی قلت ہوتی ہے یا کبھی آدمی کسی کے اعتماد پر بات نقل کر دیتا ہے، اور یہ سب اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے ضعیف حتیٰ کے موضوع روایات نقل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سیرت میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے بہت سی چیزیں ایسی مل جائیں گی جن کے راویوں نے اپنے پاس سے کوئی فضیلت کھڑ دی ہے، کوئی جھوٹ بنا دیا ہے۔ بسا اوقات ایسے بھی ہوا ہے کہ انہوں نے کسی کے اعتماد پر نقل کر دیا ہے، اصل میں ان کی اپنی وضع نہیں ہے، اور ایسے بھی مل جائیں گے جن ظالموں نے جان بوجھ کے جھوٹی روایات شریعت میں داخل کی تاکہ ہنسی مذاق اڑانے کا موقع ملے، تاکہ غیر مسلم ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوں کہ دیکھو یہ اپنے ہاں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں تحفہ اثنا عشریہ جو ہے شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا ابتدائی حصہ بہت لاجواب چیز ہے اس موضوع پر کہ انہوں نے اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی فرقہ اپنے مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کرتا ہے اور کس طرح جھوٹی روایات اور جھوٹے علماء اپنی طرف سے بنا کر دوسرے کے نام لگا دیا جاتا ہے۔ سیرت میں بعض محدثین نے اس امر کا خاص اہتمام کیا کہ کوئی چیز بھی وہ اپنے ہاں درجہ استناد سے کم کی نہیں لائیں گے اور صحیح سند سے جو چیز بھی نقل کریں گے کریں گے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں باب باندھے ہیں متعدد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان کیا ہے۔ اسی طرح ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بہت سی جگہوں پہ جہاں سیرت کے حالات اور وقائع بیان کیے ہیں اسناد پر بھی بحث کی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی مل جائیں گے جنہوں نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا اور وہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں اور تیسرے درجے کے لوگوں نے تو بالکل ہی تباہی مچا دی ہے۔ اردو میں جتنا سیرت کا ذخیرہ اب تک پایا جاتا ہے اور جس پر نگاہ ہے اور جتنی نظر سے کتابیں گزری ہیں، ان میں سب سے زیادہ محتاط اور سب سے زیادہ بحث مباحثہ کرنے والا اور سب سے زیادہ احادیث کی جانچ پرکھ کر کے عقل پہ اور اسی طرح نقل پہ پرکھ کے لکھنے والا شخص حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے علاوہ کوئی نہیں ملا۔ سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں خاص اہتمام اس بات کا رہا ہے کہ کوئی چیز جو جھوٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ ہو، اور سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے اتنی زیادہ احتیاط کی ہے کہ اپنی سیرت جو انہوں نے لکھی ہے، اپنا یعنی جو حصہ سیرت کا مکمل کیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اس کی تیسری جلد میں انہوں نے بڑی صراحت سے یہ چیزیں ذکر کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا کیا لوگوں نے جھوٹ ملا دیے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی صراحت کی ہے کہ میں نے کوئی چیز اس لیے نہیں داخل کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ باللہ عظمت کو کم کیا جائے، بلکہ صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ اس طرح جھوٹ ان چیزوں میں آ جاتا ہے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا تعلق ہے، اس سلسلے میں آج کی گفتگو میں حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ سے بھی متعدد باتیں نقل کی جائیں گی، اور حق یہ ہے کہ انہوں نے لاجواب ذخیرہ جمع کیا ہے، کمال کی باتیں درج کی ہیں، اور اسی طرح ان احادیث کے سلسلے میں جہاں جھوٹ کا شبہ ہوتا ہے وہ کتابیں دیکھنی چاہیے جو موضوعات کے نام سے لکھی گئی ہیں۔ وضع کہتے ہیں کسی چیز کے بنانے کو، اور وضع کا مطلب یہ ہے اس میں فاعل ہے، یعنی وہ جو کوئی چیز بنائے، اصل میں نہ ہو اور بنا دی جائے، اور موضوع کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایات جو آسان لفظوں میں کہیے کہ گھڑ لی گئی، جھوٹ بنا دیا گیا۔ تو موضوعات پر ہر زمانے میں محدثین نے کتابیں لکھی ہیں اور وہ اپنے اپنے زمانے کی موضوعات بتاتے چلے گئے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ موضوعات ہیں، یہ جھوٹ ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑے گئے ہیں، اور یہ جھوٹ ہیں جو ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے پہلی جلد میں، اور انہوں نے اس میں یہ بتایا ہے چار احادیث نقل کر کے جس کو انہوں نے شروع کیا ہے کہ اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا گناہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے۔ یہ ہے موضوع روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص بھی جھوٹ بولتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب اس موضوع پر لکھی ہے، المنار المنیف اس کا نام ہے، اس میں انہوں نے بہت سی روایات جمع کر دی ہیں، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ ابن جوزی نے العلل المتناہیہ کے نام سے کتاب لکھی ہے اور انہوں نے جمع کر دی ہیں کہ کیا کیا چیزیں جھوٹ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں. ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے موضوعات کبیر, اور اس میں انہوں نے وہ تمام روایات نقل کی ہیں جن کے زمانے تک جھوٹ پر مبنی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دی گئی تھی. اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی حدیث کی کتابیں لکھی ہیں, شروح لکھی ہیں, سب سے اعلی کتاب ان کی جو صحیح بخاری کی شرافت الباری کے نام سے ہے, حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد جگہ اس پر تصریح کی ہے اس میں کہ یہ روایت میں فلاں جو لفظ آئے ہیں یہ کس کے ہیں, فلاں روایت میں کس کے ہیں, یہ کیسے ہے, یہ کیسے ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے تفصیل سے نقل کر دی ہیں. الغرض ہر زمانے میں اس بات کا خاص اہتمام رہا ہے کہ کوئی بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب نہ ہو, جھوٹ پہ مشتمل نہ ہو. کسی مسلمان کا یہ وہم و گمان میں خیال اور تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کرے یا توہین کرے علیہ باللہ, کہ وہ بدترین کفر. فقہا نے اتنی احتیاط کی ہے اس معاملے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی اور کوئی شخص اس کے باوجود کہتا ہے کہ مجھے ناپسند ہے تو اس پہ ڈر ہے کفر کا. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ توہین لازم آتی ہے. تو کوئی مسلمان ایسی حرکت کر نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کم کرنے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ ان کا درجہ علیہ باللہ کوئی کم تھا, کوئی شخص ایسے نہیں کر سکتا. مگر یہ کہ بعض اوقات وہ اسباب اور وجوہ جو پہلے عرض کیے ہیں اس وجہ سے کوئی نہ کوئی نسبت, کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے, تو یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کی تصریح کی جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں جو چار احادیث نقل کی ہیں ان میں وہ پہلی روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہاں نقل کرتے ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکذبوا علی, مجھ پر جھوٹ نہ بولنا, فانہ من کذب علی, اور بات یہ ہے کہ جس شخص نے جھوٹ بولا مجھ پر, فلیلج النار, وہ انسان جہنم میں گھس گیا, آگ میں گھس گیا, اس نے اپنا ٹھکانہ آگ کو بنا لیا. یہ جو حدیث ہے اسی کے مضمون کی آگے مزید تین روایات آتی ہیں, وہ منصور بن معتمر کی روایت ہے, چھوٹے روات چھوٹے تابعین میں سے تھے, لیکن انہوں نے اس کے بعد سنا ہے کس سے, ربعی بن حراش سے, اور ربعی جو ہیں یہ بڑے کبار تابعین میں سے ہیں, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. اور اس لیے یہاں پر جو لفظ آئے ہیں کہ لا تکذبوا علیہ, مجھ پر جھوٹ نہ بولو, اب جن لوگوں نے جھوٹ بولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, انہوں نے محض اپنی تسلی کے لیے, اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ایک نئی بات اس قسم کی روایات میں نکالی ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے مجھ پر جھوٹ نہ بولو, یہ تو نہیں کہا کہ میرے لیے جھوٹ نہ بولو. یہ ایسی چیز نکالی ہے جس سے وہ سمجھتے تھے کہ گویا جھوٹ بول لینا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھوٹ بول لیا. یہ فرمایا مجھ پر جھوٹ نہ بولو, یہ تو نہیں کہا کہ میرے لیے جھوٹ نہ بولو. نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے فضائل کی روایات دھڑا دھڑ جھوٹ پہ مبنی گھڑنی شروع کر دی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے, اور اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے لوگ ہمارے گروہ میں شامل ہوں گے, لوگ ہمارے حلقے میں شامل ہوں گے, لوگ عجیب و غریب باتیں جب سنیں گے تو انہیں اور زیادہ محبت پیدا ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے شک جتنے مرضی جھوٹ گھڑ لو, حالانکہ یہ بھی بدترین جھوٹ تھا اور یہ بہت غلط تعبیر تھی جو ان لوگوں نے کی. اور اسی وجہ سے ترغیب اور ترہیب کی جتنی روایات ہیں, یعنی جن روایات میں یہ آتا ہے کہ فلاں عمل پہ اتنا ثواب ملے گا اور فلاں عمل پہ اتنا گناہ ملے گا, ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جھوٹ پر ہی مبنی ہیں. اور یہ لوگ اتنا نہیں سمجھ سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی میرے معاملے میں جھوٹ بولے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جو شخص بھی جھوٹ بولے گا وہ کوئی نہ کوئی حکم تو اس سے ثابت کرے گا نا، چاہے وہ حکم فرض کے درجے کا ثابت کرے، چاہے وہ حکم مباح مستحب کے درجے کا ثابت کرے نیکی کرنے میں، اور اس کے برعکس دوسری طرف فرض کے مقابلے میں حرام کا ثابت کرے گناہ سے کسی کو بچانے کے لیے یا مکروہ تنزیہ تک لے آئے، ہر صورت میں وہ شریعت کا کوئی نہ کوئی حکم تو بتائے گا نا اس حدیث سے کہ یہ ثابت ہوتا ہے. تو جو چیز حدیث سے ثابت نہیں ہوتی جب اپنے پاس سے گھڑ کے اس نے ثابت کیا تو یہ شریعت میں دخل اندازی تو ہے. اسی لیے کرامیہ ایک فرقہ ایسا تھا جو گھڑتے تھے اور بلا حساب جھوٹی حدیثیں فضائل میں روایات کرتے تھے. باقی امت میں کسی کو اتنی ہمت اور جرت نہیں ہوئی تھی اب تک کہ وہ اپنے پاس سے روایتیں بیان کریں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ جھوٹ بولنا یہ اتنی بدترین چیز ہے کہ کفر کے قریب آدمی پہنچ جاتا ہے. اس سے بھی سیوں جھوٹ اس لیے بولے جاتے ہیں کہ کسی طرح لوگ دین کے لیے آئیں، حالانکہ دین کے لیے علیہ باللہ کوئی کیا آئے گا، برکت نہیں رہتی اور انسان بہت کھوکھلی ستی چیزوں میں پڑ جاتا ہے. کرامیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ متعدد جھوٹ جو بولے یہ ان کے کفر کی وجوہ میں سے ایک وجہ تھی. اور سلطان محمود غزنوی تھے جنہوں نے ان کرامیوں پر قبضہ کیا اور ان کرامتا پر سب سے زیادہ سختی سے جو شخص پیش آیا وہ سلطان محمود تھے. پھر جا کر اللہ نے کہیں ان لوگوں کی ان چیزوں سے امت کو نجات دی. تو اس لیے بات صرف اتنی کہنی چاہیے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، وہ چیز نہیں کہنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. دوسری حدیث عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی انہوں نے ذکر کی ہے اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ قلت للزبیر، میں نے اپنے والد زبیر سے کہا، انی لاسمعک، میں آپ کو سنتا ہوں، تو حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات نہیں کرتے ایسے، انی لاسمعک، میں آپ سے ایسے نہیں سنتا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کریں، کما یحدث، جیسے کہ حدیث بیان کرتے ہیں فلان و فلان، فلاں اور فلاں جو ہیں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے انہوں نے نام لیے کہ وہ بیان کرتے ہیں. قال اما، انہوں نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ انی لم افارقہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑا، کبھی ان سے الگ نہیں ہوا، ولیکن سمعتہ یقول، میں نے یہ جو کم احادیث بیان کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ من کذب علیہ، جس شخص نے مجھ پر جھوٹ بولا، فلیتبوا مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ سوچ کر رکھے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کے یہ جو ہیں بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ان سے سوال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے اتنی احادیث نہیں سنی جیسے فلاں اور فلاں روایت بیان کرتے ہیں. فلاں اور فلاں کون روایت بیان کرتے ہیں؟ یہ ابن ماجہ میں آئی ہے تصریح کہ جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو ذکر کیا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے، یہ کیا تو ہے مگر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا خود اپنا یہ حال تھا کہ لوگ کہتے ہیں ہم ایک ایک برس ان کے پاس رہے اور کبھی نہیں سنا انہوں نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، یہ فرمایا ہے. ایک تابعی ایک سال یا دو سال کا کہتے ہیں میں ان کے پاس رہا اور ایک دن انہوں نے بس یہ کہا دو سال کے بعد یا ایک سال کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور پھر انہوں نے حدیث سنا کے میں کہا کیوں کما کال او نہ وقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہا تھا یا اس سے ملتی جلتی کوئی بات ارشاد فرمائی تھی. اتنا ڈر تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو انہوں نے نہ کہا ہو اور میں ان کی طرف کوئی بات منسوب کر دوں، تو وہ ڈرتے تھے اس سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم وہ ٹھکانہ سوچ لے اپنا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود بڑے محتاط تھے احادیث بیان کرنے میں، لیکن یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے اس سے بھی کم چکے سنی ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ جیسے وہ حضرات بیان کرتے ہیں آپ بیان نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا لم افارق ہوں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں رہا, الگ نہیں ہوا, علیحدہ نہیں رہا. اور اسماعیلی کی روایت میں لفظ آگے ان کے یہ آتے ہیں کہ مزہ اسلم, تو جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا. اور مراد یہ ہے کہ عام حالات میں, وگرنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے تو حبشہ بھی ہجرت کی ہے, یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو حبشہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے, پھر وہاں سے مدینہ منورہ آئے. تو ظاہر ہے کہ کچھ برس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ گئے ہیں. تو یہ کہنا عام حالات کے اعتبار سے کہ اکثر و بیشتر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا ہوں. اسی طرح مدینہ طیبہ کی جو ہجرت ہے وہ انہوں نے نہیں کی, یہ تو حبشہ سے ہی مدینہ منورہ آ گئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہیں آئے. تو اس لیے ان کا کہنا کہ میں نے انہیں نہیں چھوڑا, غالب حالات میں عام طور پہ نہیں چھوڑا, مراد وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی ساتھ رہے ہوں, وگرنہ ہجرت کا زمانہ اس کے برعکس جا کے پڑتا ہے. ایک دوسری روایت میں بھی آیا ہے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میرے بیٹے بینی و بینہ من القرابہ, میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ داری کا تعلق تھا, تمہیں معلوم ہی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا, ان کی جو اہلیہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ میری پھوپھی لگتی تھی, میرے والد عوام کی بہن تھی, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بیٹے تھے عوام کے, اور عوام بیٹے تھے عبد المطلب کے, اور عبد المطلب بیٹے تھے ہاشم کے. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ عوام کے بعد یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہیں, تو عوام کی جو بہن ہیں سگی بہن خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھی, عوام کی اہلیہ صفیہ پھوپھی ہوئی زبیر کی بیوی جو تھی یہ, اور زبیر کی بہن جو تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہن کس کی بنی؟ عوام کی. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تو پھوپھی ہوئی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پھوپھا ہوئے, یہ رشتہ بن گیا. اور اسی طرح دوسری طرف رشتہ بنتا تھا صفیہ سے, اور تیسرا رشتہ آگے چل کے بنتا تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آمنہ جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ, وہ اور میری دادی حالہ جو تھی یہ سب ابو زہرہ مدینہ منورہ کے قبیلے سے تھے. اور انہوں نے اپنی بیوی کے متعلق بھی بتایا, انہوں نے کہا جو تمہاری ماں ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ, یہ اور عائشہ آپس میں بہنیں ہیں, یعنی دونوں وقر رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہیں, اور حضرت وقر رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں, اور حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ کی دوسری بیٹی اسماء تو میری اہلیہ ہیں, تمہاری والدہ ہیں. تو اس اعتبار سے ہم زلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, انہوں نے کہا یہ سب چیزیں تمہیں پتہ ہی ہے کہ میری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی رشتہ داری ہے, اس کے باوجود میں یہ جو حدیثیں زیادہ بیان نہیں کرتا, ڈر لگتا ہے اس سے کہ آپ نے فرمایا تھا من کذب علیہ, جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں اس نے تیار کیا. ابن ماجہ کی روایت میں یہاں ایک اور لفظ متعمدن کا بھی آتا ہے, یعنی جان بوجھ کر جھوٹ بولا. اور یہ بھی آتا ہے کہ ایک جگہ دارمی میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے والد نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من حدث عنی کذبن, جس انسان نے مجھ سے جھوٹ بولا اور جان بوجھ کے اس میں یہ لفظ نہیں آئے. تو جس طرح بھی ہو لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ڈرتے تھے اس سے کہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات نہ بیان کی جائیں, کیونکہ جب کوئی شخص کثرت سے بیان کرے گا تو ممکن ہے وہ اس میں خطا کرے اور پتہ بھی نہ چلے. تو جب وہ خطا کرے گا پتہ بھی نہیں چلے گا تو وہ پھر ساری زندگی اس پہ عمل کرتا رہے گا, وہ غلطی سے اس پہ عمل کرتا رہے گا, اسے سنت سمجھے گا جبکہ حقیقت میں وہ سنت نہیں ہوگی. اب ایک آدمی کو آپ مثال لے لیجئے, فرض کیجئے ایک آدمی کو پتا چلتا ہے صحیح حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد وہ بیٹھا رہے اشراق تک اور اشراق پڑھے تو اس کے لیے حج یا عمرے کا ثواب ہے. تو اس آدمی کو نماز کے مسائل ہی نہیں آتے. اسے یہی مسئلہ نہیں مستن پتا کہ اگر کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے اور گر جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اتنی نیند تاری ہو گئی کہ بیٹھے بیٹھے سویا اور پھر گر گیا تو اس کا وضو تو گیا. اب یہ اسی حالت میں اٹھ کے نماز پڑھ لے اور اسے اس مسئلے کا پتا نہیں ہے تو اسے کون سے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا؟ اسے پتا ہونا چاہیے تھا کہ بیٹھ کر اس طرح سو جانا کہ بندے پہ مدہوشی تاری ہو جائے اور گر جائے اور اپنا ہوش و حواس نہ رہے. تو اس لیے جو آدمی غلط مسئلے پر عمل کرے گا, غلط چیز پر عمل کرے گا بغیر علم کے, تو اسے آگے سے ثواب کہاں سے ملے گا؟ جیسے کوئی آدمی روزہ رکھ لے, کب کا؟ شعبان کے آخری دن کا, یہ سوچ کے کہ شاید آج یکم رمضان ہی ہو, چلو رکھ لیتے ہیں روزہ, نہیں تو نفل ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس دن روزہ نہ رکھنا سوائے اس کے کہ کوئی پیچھے سے ہی روزے رکھتا چلا آ رہا ہو شعبان کے پورے مہینے میں, دس دن میں, آدھے مہینے سے, تو رکھ لے. وگرنہ جو اس نظریے سے رکھے گا کہ چلو یہ نفل روزہ ہی بن جائے گا اگر فرض نہ ہوا, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوم الشک, جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا, فقط اصحاب القاسم, اس نے میری نافرمانی, مکروہ ہو گیا نا اس کے لیے. تو اب جو شخص, جو آدمی علم کو حاصل نہیں کرتا یا احادیث میں وہ جھوٹ شامل کر لیتا ہے یا جھوٹی روایت سن لیتا ہے, اب اس پہ جب وہ عمل کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ سرجے کے ثواب ہی نہیں ملے گا, بلکہ اس کو دیکھ کر اس کے چھوٹے جو ہیں آگے وہ ایسی روایت کو چلا دیں گے. اس لیے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حدیث کے معاملے میں اتنے محتاط تھے کہ کوئی جھوٹی روایت بیان ہو, کثرت سے روایت ہی بیان نہیں کرتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو جھوٹ ہو جائے. اور ان کے مقابلے میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کثرت سے روایات بیان کرتے تھے اس کی وجہ بھی تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ان حضرات کو اپنے بیان پر اعتماد تھا, انہیں خیال تھا, وہ یقین سے بات کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سچ بولنے کی. اور اس وجہ سے بھی کہ ان کی میں سے بعض کی عمریں بہت زیادہ ہو گئی تھی, تو جب عمر طویل ہو گئی تھی تو روایات بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی, بڑھاپے میں بھی روایت بیان کرتے تھے. اور اس وجہ سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو کبھی ایسے نہ ہو کہ تم علم کو چھپاؤ, تو وہ وفات کے وقت بھی حدیث بیان کر کے دنیا سے گئے کہ کہیں علم ہمارے پاس نہ رہ جائے, اسے بیان کر دیا جائے. اسی طرح امام احمد رحمتہ اللہ علیہ نے صحیح سند سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اپنی مسند میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ بولا بنا لہو بیت فی النار, اس نے اپنے لیے جہنم میں گھر بنا لیا. کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے گا تو وہ کوئی عام آدمی پہ جھوٹ بولنا تھوڑا ہی ہے, وہاں سے تو حکم ثابت ہو جائے گا, وہاں سے تو پتہ چلے گا کہ آگے بات کیسے چلتی ہے. پھر تیسری حدیث وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی, وہاں انہوں نے نقل کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیمنعنی, مجھے جو چیز منع کرتی ہے کہ ان احدثکم, میں حدیثا کثیرا, کثرت سے حدیثیں تمہیں بتاؤں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کروں, وہ کیا چیز ہے جو کثرت سے بیان نہیں کرنے دیتی؟ وہ یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من تعمد علی کذبا, جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا, فلیتبوا مقعدہ من النار, اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنایا. حالانکہ یہ معروف ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت بالمعنی کی بھی قائل, روایت باللفظ اور روایت بالمعنی میں فرق کیا ہے؟ روایت باللفظ کا مطلب تو یہ ہے کہ ہو بہو لفظ با لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرے, اور یہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے, وہ کہتے تھے ایک ایک لفظ وہی بولو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ان کی اتنی کڑی شرط تھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کے معاملے میں کہ بڑے بڑے محدثین اس شرط پہ پورے نہیں اترے. اور ایک روایت بالمعنی تھی, وہ کہتے تھے اصل پورا واقعہ, پوری چیز, اس کا مختصر یا اختصار یا اس کے معنی بیان کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا, مطلب کیا تھا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے متعلق تصریح آتی ہے کتابوں میں کہ وہ روایت بالمعنی کے قائل تھے، اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے کہا دیکھو میں کثرت سے حدیثیں اس لیے نہیں بیان کر پاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو جھوٹ بولے گا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اور اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور حدیث بیان کی، اور وہ حدیث جو لائے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا میں یقل علیہ، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا معلوم اقل وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی تھی، فلیتبوا مقعدہ من النار، اسے چاہیے جہنم اپنا ٹھکانہ سوچ کر رکھے۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے کہ کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بات کہے جو حقیقت میں انہوں نے نہیں کہی تھی۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو لائے ہیں تو مکی بن ابراہیم کی روایت ہے، اور یہ مکی بن ابراہیم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بہت بڑے مشائخ میں سے ہیں، اور بہت زیادہ احادیث انہوں نے نقل کی ہیں مکی بن ابراہیم کی۔ اور مکی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ انہوں نے تابعین میں سے 17 سے زیادہ جلیل القدر تابعین کی روایات بیان کی ہیں، اور انہوں نے یہ حدیث سنی ہے ابو عبید سے، اور ابو عبید جو ہیں یہ سلمہ ابن اقوا رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، سلمہ ابن اقوا اور اس کے بعد ابو عبید، اور مکی بن ابراہیم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، درمیان میں تین واسطے ہوئے نا امام بخاری کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ تین واسطوں کی جو حدیث کسی محدث کے ہاں ہوتی ہے ثلاثیات انہیں کہتے ہیں، یعنی ثلاثی ہے، تین واسطے ہیں مصنف کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور محدثین اسے بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور بڑے فخر اور ناز کی چیز ہوتی تھی، وہ کہتے تھے ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین واسطے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 202 ہجری میں پیدا ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری میں ہوا ہے، جی 11 میں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تقریباً 190-200 برس کا فرق پڑتا ہے، تو 200 برس میں صرف تین آدمی درمیان میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہا ہے وہ سلمہ ابن اقوا نے سنا ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابو عبید نے سنا ہے، پھر مکی بن ابراہیم نے سنا ہے، یہ تین واسطے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے درمیان، تو یہ تین واسطوں کو ثلاثی کہتے ہیں، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح جلدوں میں 23 کے قریب ثلاثیات ہیں، 23 احادیث ایسی ہیں جن میں امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین واسطے ہیں، اور ان میں سے 19 ایسی احادیث ہیں جن میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ مکی بن ابراہیم سے نقل کرتے ہیں، بار بار وہ یہ کہتے ہیں کہ مکی بن ابراہیم نے کہا، اس لیے یہ ان کے بڑے مشائخ میں سے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مکی بن ابراہیم جو ہیں یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے جو اساتذہ تھے وہ اتنے بڑے بڑے مشائخ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو حدیث نہیں آتی تھی یا حدیث میں کمزور تھے، تو یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ وہاں کہاں ٹک گئے تھے، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس کدھر ٹک گئے تھے؟ نہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو عربی آتی تھی، یہ بھی ان پہ الزام ہے، نہ انہیں حدیث آتی تھی، 17 حدیثیں آتی تھیں، مہربانی کی جو 17 حدیثوں کا بھی ذکر کیا، مطلب جب جھوٹ ہی بولنا ہے تو بڑا جھوٹ بولتے، کہتے بالکل ہی نہیں آتی تھی تو کوئی کیا کر لیتا، 17 پہ آج تو کوئی کسی کا بگاڑ سکا ہے کچھ؟ تو یہ جھوٹ بولنا تھا، کہتے تھے بالکل ہی نہیں آتی تو کوئی کیا کر لیتا، تو نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ آتا تھا عربی، نہ ان کو حدیث آتی تھی، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن پڑھنا آتا تھا، اور اس شخص کے قتل میں اتنا ثواب تھا کہ کسی یہودی کے قتل میں اتنا ثواب نہیں تھا، کہتے تھے کہ کسی عیسائی اور یہودی کو مارنا اتنا بڑا ثواب نہیں ہے جتنا اس کوفی ابو حنیفہ کو مارنا ثواب ہے رحمہ اللہ۔ تو یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے، اور یہ مکی بن ابراہیم جیسے اور عبداللہ ابن مبارک جیسے اور اوزائی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، یہ سارے کے سارے کدھر ان کی تعریف کرتے رہے اور کدھر ٹکے رہے؟ یہ حالت ہے لوگوں کے تعصب کی، اور خطیب نے اپنی تاریخ میں وہ روایات نقل کی ہیں، خطیب نے اتنا کچھ لکھا ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ شاید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے برا آدمی دنیا میں تھا ہی کوئی نہیں، مگر حسد کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ نے انہیں عزت دی، اللہ نے انہیں علم دیا، اور اس شخص کو علم نہ ملتا جس نے اپنے بچپن میں یہ خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھودی ہے اور ہڈیاں الگ الگ کر رہا ہے. تو لوگوں نے تعبیر انہوں نے پوچھ کسی سے تو اس نے تعبیر دی، انہوں نے کہا جس نے یہ خواب دیکھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں غلط اور صحیح چیزوں کو الگ الگ کرے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے مناقب ہیں، تابعین میں سے ہیں، ایسے دور میں جس دور میں جھوٹ عام نہیں ہوا تھا. یہ جھوٹ تو عام ہوا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے بعد، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جھوٹ عام ہوا ہے. تو قسم کھاتے تھے لوگ، کہتے تھے کہ ابو حنیفہ کی فقہ اور حفص کی قرات، امام عاصم کی قرات، یہ دونوں کوفہ کے پل سے اس پار نہیں جائیں گی، دریا سے ادھر ادھر ہی رہیں گی، ورے ورے رہیں گی، پرے نہیں جائیں گی. اور وہ ہوتے اب تو اپنی قسموں کا کفارہ دیتے کہ دنیا بھر میں قرآن پاک امام عاصم کی حفص کی روایت میں آج پڑھا جا رہا ہے، یا امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرات پہ پڑھا جا رہا ہے، اور دنیا بھر میں غالب اکثریت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروکار رہی ہے ہر زمانے میں، صرف آج ہی نہیں ہمیشہ سے ایسے ہی چل رہا ہے. اکثر حصہ دنیا کا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مصدق پر عمل کر رہا ہے. تو حسد جلنے والے ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن کتنے دن یہ حسد چلتا ہے سوائے اس کے کہ اپنی نیکیاں وہ دوسرے کے کھاتے میں منتقل کرتے رہیں، اور سوائے اس کے کہ جہنم میں اپنے ٹھکانے بناتے رہیں، خدا کے غضب کو دعوت دیتے رہیں اور اللہ کی لعنتیں پڑھتی رہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دشمنوں پہ. بس یہی ہوتا رہا، دشمنی ہوتی رہی. مکی بن ابراہیم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور شاگرد کس کے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ تو بخاری کوئی پڑھے اور پڑھائے تو وہ جگہ جگہ بتائے کہ یہ آدمی امام محمد کا شاگرد ہے، یہ آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے، یہ حنفیوں میں سے ایسے ہیں. تو انہوں نے 23 ثلاثیات گنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں سے 19 مکی بن ابراہیم کی، اور یہ شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو مجھ پر جھوٹ جو بولتا ہے وہ کوئی ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی. سیدھا سا جملہ فرمایا کہ جو وہ کہے جو میں نے نہیں کہا تو جہنم میں جائے گا. مؤلف نے اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے بعد میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنا سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. اور اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے آخر پہ یہ حدیث لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسمو بے اسمی، میرے نام پہ اپنا نام رکھ لیا کرو. ولا تکنو، اور دیکھو بے کنیتی، میری کنیت پہ اپنی کنیت نہ رکھنا. ومن رانی فی المنامی، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا، فقد رانی، اس نے مجھے ہی دیکھا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، شیطان میری صورت بنا کر نہیں آ سکتا. ومن كَذَبَ عَلِيَّ مُتَعَمِّدًا، اور جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانا سوچ رکھے. انہوں نے یہ حدیث لا کر گویا اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا برابر ہے، چاہے وہ بیداری کے متعلق جھوٹ ہو چاہے نیند کے متعلق جھوٹ. کسی آدمی نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، وہ بھی یہی جھوٹ ہے. خواب جھوٹا بیان کرنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، وہ بھی یہ جھوٹ ہے. اور اسی طرح بیداری میں جھوٹ تو جھوٹ ہی پھر بولتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائیں اور اتنا یہ منقض والی ہے جس کا آخری جملہ ہے، اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ہے، اور حضرت قتادہ کی، حضرت جابر کی، حضرت زید بن ارقم کی، 33 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جس ایک حدیث کے راوی ہیں. اتنا سخت حکم تھا یہ لوگوں کے لیے، کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا. 33 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو صحیح ترین سند سے ثابت ہیں، اور اگر اس کے ساتھ ضعیف سندیں بھی شامل کر لی جائیں تو 50 کے قریب ہیں. اور امام نبوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میرے پاس 200 صحیح اور ضعیف حدیثیں ہیں جن میں یہ جملہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ پر جھوٹ نہ بول. 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس متواتر حدیث ہے، یعنی اتنی بڑے پیمانے پہ ہر زمانے میں یہ بات رہی ہے کہ کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے. تو اس لیے جو سیرت نگار ہے نا، اور یہ جو بہت سی فضائل کی کتابیں ہیں، اس میں آئی ہیں غیر مستند روایات، اور یہ غیر مستند روایات بے سروپا مسلمانوں میں مشہور ہو گئی ہیں. کوئی ضرورت نہیں تھی کہ سیرت طیبہ کے سلسلے میں ان روایات پر کوئی بیان دیا جاتا. ایسی واہی تباہی چیزیں ہیں کہ دل انکار کرتا ہے ان چیزوں کو بیان کرنے سے بھی گھن آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا جھوٹ خرافات لوگوں نے لکھ دی ہیں. مگر اس کے بیان کرنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ زیادہ تر یہ جو ایسی روایات ہیں وائزوں کا پیشہ ہوتی ہیں، لوگوں میں واعظ کرتے ہیں نا، وہ ایسی روایات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا دل ذرا لگا رہے، لوگ خوش ہوا کریں، ان کو اپنی طرف لبھانے کے لیے. تو جیسے بچوں کو لبھاؤ دیتے ہیں، ایسے سامعین کو لبھاؤ دیتے ہیں. تو اس لیے ضرورت یہ پیش آئی کہ حضرت عبداللہ کے متعلق جو روایات ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بعد کے جو حالات ہیں، اس وجہ سے یہ ضرورت پیش آ رہی ہے کہ انہیں بیان کیا جائے. کچھ کتابیں ایسی ہیں جو دلائل النبوہ کے نام سے لکھی گئیں. دلائل النبوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب جس میں دلائل جمع کیے گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی تھے. دلائل النبوت کے نام سے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، جس نے بھی لکھی ہیں، ان میں ہیں یہ جھوٹی روایات بہت زیادہ. دلائل النبوت میں جتنے بھی وہ دلائل ذکر کرتے ہیں تو وہ معجزانہ اعتبار سے ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے نبی تھے، اس کی دلیل یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے نبی تھے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، صحیح احادیث میں بھی آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نبی تھے کہ آپ کے پاس جانور آیا کرتے تھے باتیں کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیڑیے آئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہماری خوراک مقرر کر دیں، تو آپ نے فرمایا ایک بکری تمہاری خوراک ہے، کھا لیا کرو. اب یہ جھوٹ ہے اور وہ چاند والی روایت سچ ہے، تو وہ سچ جھوٹ سب کچھ جمع کر کے اس طرح لکھتے رہے کہ آدمی جب ان کتابوں کو پڑھتا ہے اور پہلے سے علم نہ ہو تو پھنس جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ان کو کیا کریں. اب اگر وہ عام آدمی ہو تو ڈرتا ہے بیچارہ کہ انکار کروں تو پتہ نہیں یہ سچی بات ہو، ایسی خام خواہ فتویٰ لگے گا اور خام خواہ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اور خام خواہ ایمان تو خیر جانے کی اتنی بات نہیں، کسی کو کہو نا کہ یہ مسئلہ اگر ایسے تو ایمان جاتا رہے گا، تو اس پہ نہیں، جب کوئی نکاح ٹوٹ جائے گا تو فوراً پوچھیں سب نکاح ٹوٹ جائے گا، تو وہ تو ظاہر ہے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. ایمان کی خیر ہے پھر آ جائے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس لیے دلائل کی کتابیں جو ہیں دلائل النبوت کے نام سے جو لکھی گئی ہیں، اس میں متعدد روایات ایسی ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہیں، کچھ روایات سچی بھی ہوتی ہیں، تو پڑھنے والا حیران ہوتا ہے انہیں کہ کیا کرے. تو دلائل النبوت کی کتابیں یہ وہ ہیں جو معجزات کی جھوٹی غیر مستند روایتوں کا انبار لگا ہوا ہے، اور انہی کتابوں سے میلاد کی کتابیں آگے چلتی ہیں. فضائل کی کتابوں کا جو سرمایہ ہے وہ یہیں سے آتا ہے، اور عجائب پرستی چونکہ ہوتی ہے نا ذہن میں کہ عجیب سے عجیب بات بیان کی جائے، تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیح معجزات تھے وہ بھی اس میں چھپ کے رہ گئے، اور صحیح اور غلط چیز کی تمیز کے لیے بڑی کاوش کرنا پڑتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معجزات میں سے ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اب اس کے ساتھ جھوٹی روایت لکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج روک دیا گیا تھا، آپ نے قافلے کا کہا تھا کہ وہ فلاں دن آ جائے گا، اس دن نہیں پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی تھی، اللہ تعالیٰ نے سورج کو چلانا ہی روک دیا. پوری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں سورج کی وجہ سے دن تھا وہ دن ہی رہا، حتیٰ کہ وہ قافلہ آ گیا تو پھر آگے سورج چل پڑا. اب یہ روایت کتنے ہی لوگ بیان کریں مگر جھوٹ. اب ایک سچی روایت لکھ دی، چار پانچ جھوٹی لکھ دی، جب تک علم نہ ہو اس چیز کو کون الگ الگ کرے گا، حق اور باطل کی تمیز مشکل ہو گئی۔ اس لیے یہ تمام ذخیرہ حدیث کا دیکھیں تو یہ جو صحاح ستہ کی کتابیں ہیں یہ بالعموم ان روایات سے خالی ہیں۔ خیر بخاری مسلم تو بالکل ہی خالی ہیں، وہ تو جھوٹی ایسی چیزوں کو، مشکوک چیزوں کو بیان نہیں کرتے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ایک دو روایتیں ایسی بیان کر دی ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ یہ عجیب و غریب چیزیں۔ پھر ابو داؤد ہیں، اسی طرح نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، یہ ایسی روایات سے بہت پرہیز کرتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ اپنی موطا میں وہ تو اور زیادہ اس میں پرہیز کرتے ہیں۔ تو یہ جو باپ کی کتابیں دلائل النبوت کے اعتبار سے ہیں، یہ تیسری اور چوتھی صدی میں لکھی گئیں، اور اس درجہ بے احتیاطی کے ساتھ لکھی گئی ہیں کہ محدثین ائمہ کرام رحمہ اللہ جنہوں نے بعد میں نقد کیا ہے، انہوں نے ان میں اکثر روایات کو موضوع اور جعلی قرار دیا ہے۔ مثلا زرقانی ہیں، زرقانی محدث ہیں بہت بڑے، حدیث پہ اچھی نظر ہے ان کی، روایات میں وہ بھی گڑبڑ کرتے ہیں بعض اوقات، لیکن انہوں نے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ مواہب الدنیا میں جتنی روایات آئی ہیں اس کی شرح لکھنے میں انہوں نے تصریح کر دیا کہ یہ روایت واہی تباہی ہے، یہ روایت ایسی موضوع ہے، یہ روایت ایسی ہے۔ تو ان کتابوں میں جو دلائل النبوت کے اعتبار سے انہوں نے جمع کی ہیں احادیث، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صحیح معجزات کی روایات کو وہ جمع کر دیں، بلکہ حیرت انگیز واقعات کا مواد فراہم کرنا، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں حیرت اور تعجب پھیلانا تھا کہ لوگ اسے سن کے متاثر ہوں کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مناقب ہیں۔ حالانکہ سادہ سی بات ہے، آنجر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عرفا، اتنے اعلی، اتنے بلند مقام پر تھے، ان جھوٹ کو ان کے لیے گھڑنے کی آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ نے کتاب جس کی ہستی کی تعریف کی اور جسے اللہ تعالی نے رحمت للعالمین قرار دیا، اور جسے اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر، آپ کی یاد کو بلند کیا، اس ہستی کے لیے یہ جھوٹ گھڑنے کی آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ تو اس لیے یہ روایات پھر اتنی پھیل گئیں کہ اسلامک لٹریچر کا مستقل ایک حصہ بن گئیں، اور یہ تنقید کی محتاج ہوئیں کہ کوئی آدمی ان پر لکھے۔ اور اسی لیے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت میں اس کو کھول کے بیان کیا کہ یہ جھوٹ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں، مگر انہوں نے بھی سب بیان نہیں کیے، اس کے لیے تو مستقل کتابیں چاہیے۔ کوئی آدمی لکھنا شروع کرے تو پھر کتابیں لکھے گا کہ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ سید صاحب نے بالعموم ان روایات کو بیان کیا ہے جو بر صغیر میں پائی جاتی تھیں، جو وائز حضرات لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا کرتے تھے۔ تنقید میں محدثین نے جو چیز اصول کے طور پر کئی جگہ بیان کی ہے، انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال اور حرام کی روایات آئیں جن سے فقہی مسائل ثابت ہوتے ہیں، تو ان میں تو ہم نے کس دیا، خوب شدت سے کام دیا، ایک ایک بات کو جانچا اور پرکھا، اور جہاں حلال اور حرام کی باتیں نہیں تھیں، محض علم مقصود تھا، تو اس میں ہم نے کہا ٹھیک ہے، علم ہونا چاہیے اس سے کون سا حلال اور حرام چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ مثلا یہ روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جب شادی ہوئی تو اس رات 200 عورتیں مر گئیں قریش کی، انہیں بڑا دکھ ہوا کہ حضرت آمنہ سے کیوں شادی ہو گئی، یہ شادی تو ادھر ہونی چاہیے تھی۔ تو بہت سو نے لکھ دیا غالباً یہ سوچ کے کہ اس چیز کا علم آ جائے بس لوگوں کو، اس سے کیا حلال اور حرام ثابت ہونا ہے، لیکن سوچا جائے کہ یہ اصول خود اپنی جگہ پر کیا صحیح تھا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم کے درجے میں جھوٹ بول دیا جائے۔ یہ تو مثال ہم ویسے ہی دے رہے ہیں حضرت عبداللہ کی، ورنہ کتنی چیزیں ایسی آ جائیں گی۔ محدثین نے جو شدت اور سختی اختیار کی ہے احکامات اور عقائد کی احادیث میں، وہی سختی آنی چاہیے تھی فضائل کے باب میں بھی، اور علم حدیث کے بڑے بڑے آئمہ نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ وہاں پر پہنچ کے نرمی ہو گئی ہے، اس نرمی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بیڑا غرق ہو گیا بعد میں آنے والوں کو، انہیں نہیں پتا تھا کہ اس سے نرمی کا نتیجہ کیا نکلے گا، آ جاتی آگے تفصیل اس کی۔ اور یہ ساری تباہی جو آئی ہے تیسرے اور چوتھے درجے کی کتابوں میں آئی ہے، پہلے درجے کی کتابیں جو ہیں مسلم ہے، بخاری ہے، موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، کتاب الآثار ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگردوں کی، امام صاحب رحمۃ اللہ کی طرف جو چیزیں ہیں وہ، یہ سب کی سب پہلے درجے کی چیزیں ہیں۔ کیا مجال ہے کہ ان میں کوئی جھوٹ آ جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے؟ اور جو کہیں اکا دکا کوئی ایسی چیز وتقاضۂ بشریت آ بھی گئی ہے تو بعد کے شارحین نے اس کو بہت اچھے پیمانے پہ بیان کیا، صاف وضاحتیں کی. دوسرے درجے کی جو کتابیں تھیں جیسے ابن ماجہ ہے، جیسے ابو داود ہے، نسائی ہے، بعض رات نے ترمزی کا بھی اس میں شمار کیا ہے، ورنہ ترمزی حقیقت میں پہلے درجے کی کتابوں میں شامل کیے جانے کے قابل ہے. امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے بڑا کام کیا، بڑا کام کیا. اتنی وسیع نظر ہے اس شخص کی حدیث پہ، کیا کہیں. امام ترمزی رحمت اللہ علیہ جب حدیث لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں وفل بابل، اس حدیث میں فلاں 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 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اور بھی روایات ہیں. ایک حدیث وہ بیان کریں گے تو بجائے اس کے کہ ساری حدیث چیپٹر کی بیان کریں، دو چار پانچ لکھنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اس چیپٹر میں فلاں 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 صحابی رضی اللہ عنہ نے بھی حدیث بیان کی ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ کسی بھی حدیث پر حکم لگانے سے پہلے وہ تمام روایات آدمی کی نظر میں ہوں. اصول یہ ہے محدثین، کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک حدیث کو دیکھ کر اس سے حکم کا استنباط کر لے جب تک کہ اس چیپٹر کی، اس باب کی، اس فقہی مسئلے کی باقی ساری احادیث بھی اس کی نگاہ میں نہ ہو. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برتن جن میں شراب پی جاتی ہے ان کے نام لے کے فرمایا انہیں اپنے گھروں سے نکال دو. اب جو آدمی بھی اس حدیث کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ ان برتنوں کو گھروں میں رکھنا حرام ہے تو درست نہیں کہے گا، اس لیے کہ اس کی نظر ان احادیث پر نہیں گئی. وہ اس چیپٹر کو نکالتا ہے نا کہ شراب والے برتنوں کا کیا حکم ہے، ایسی مثال دے رہے ہیں. تو پھر اس میں وہ اس حدیث کو بھی دیکھتا اور اس کے تین چار سال بعد کی حدیث کو بھی دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے آخری حصے میں فرمایا کہ اب کوئی حرج نہیں وہ برتن بھی استعمال کر لیا کرو. پہلا حکم اس لیے تھا کہ مسلمان اس چیزوں سے، شراب سے تعلق رکھنے والی کسی چیز کو بھی اپنے گھر میں نہ رکھیں، اس مکروہ حرام چیز کی یاد ہی مسلمانوں کے دل سے نکل جائے، کسی کو خیال ہی نہ آئے، برتن دیکھ کے بھی خیال نہ آئے. مگر جب یہ حکم سب کے یہاں عام ہو گیا، کوئی ایسے رہے ہی نہیں لوگ، پینے پلانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، تو آپ نے فرمایا برتنوں کے استعمال میں کیا کر لیا کر. تو کسی بھی باب کی جب تک ساری احادیث نگاہ میں نہ ہوں آدمی کیسے اس پہ حکم لگا سکتا ہے. تو یہی چیز یہاں بھی ہوئی کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کسی بھی باب کی ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں، پھر دوسری تیسری چند روایات نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس باب میں فلاں 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 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اور بھی روایات ہیں. اب یہ تلاش کرنا کہ یہ روایات آخر کس کس کتاب میں ہیں، کس کس صحابی نے کیا کیا روایت بیان کی ہے، یہ لوگوں نے لکھنا شروع کیا تھا کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اسماء جو احادیث ہیں ان کی تخریج کی جائے، نکالا جائے تاکہ سارا مواد کسی بھی چیپٹر کا ایک ہی جگہ جمع ہو جائے، مگر آج تک کوئی نہیں کر سکا. 1200 سال ہو گئے کوئی شخص نہیں کر سکا. اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے، لکھا ہے ایک جگہ کہ میں نے اس کام کو شروع کیا ہے مگر پتہ نہیں حافظ جی نے کہاں ان کتابوں کو رکھا تھا، وہ آج تک نہیں مل سکی. اور بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں نے اپنی عمریں اس میں لگائیں مگر وفات نے مہلت نہیں دی اور قضا آ گئی اور اس کام کو آج تک کوئی نہیں کر سکا. اس کام کو کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے. اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ حدیث میں کتنی بلند تھی، کتنی وسیع تھی کہ ایک ایک چیپٹر کی اگر 30-30 روایات بھی ہیں تو ان کے علم میں تھی کہ فلاں جگہ بھی ہو سکتی ہے، فلاں نے بھی کہا ہے، فلاں نے بھی کہا ہے، فلاں نے بھی کہا ہے. تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی کتاب بہرحال پہلے درجے میں چاہے مان لی جائے، لیکن یہ کتابیں ایسی ہیں. دوسرے درجے کی کتابیں جیسے کہ عرض کیا، تیسرے اور چوتھے درجے کی جو کتابیں ہیں اصل میں گڑبڑ یہاں سے پیدا ہو جاتی. تیسرے اور چوتھے درجے کی کتابیں یہ جو آپ سے عرض کی جا رہی ہیں، وہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں جہاں انہوں نے کتب الحدیث پر بحث کی ہے، طبقات بنائے ہیں، اصل میں شاہ صاحب کی بحث ہے جو یعنی اصل ماخذ سمجھنا چاہیے. جہاں سے ہم اپنے جب پڑھا تھا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو پڑھا تھا، اب بیان کرتے ہیں تو شاہ صاحب نے وہاں پر تیسرے اور چوتھے درجے کی جو کتابیں بیان کی ہیں، وہ تیسرے درجے میں جو کتابیں شاہ صاحب کے بقول ہیں ان سے تباہی زیادہ آئی. مسند بھی اعلیٰ ہے، مسند بھی اعلیٰ میں بہت روایات ایسی ملیں گی جو درجہ صحت کو نہیں پہنچتی. مصنف عبد الرزاق ہے, اس میں بہت سی روایات صحیح بھی ہیں اور بہت سی ایسی بھی ہیں. ابو بکر ابن شیبہ کی مصنف ہے, عبد ابن حمید کی ہے, طیالسی ہے, بحقی ہے, اور اسی طرح طبرانی کی روایات ہیں. سچی جھوٹی اچھی بری ہر قسم کی حدیثیں انہوں نے پہلو با پہلو نقل کر دی. یہ تو تیسرے درجے کی ہیں, ان میں تو پھر قدرے غنیمت چیزیں مل جاتی ہیں. اس کے بعد جو چوتھے درجے کی کتابیں ہیں, ان کے مصنفین پانچویں صدی میں جا کر پیدا ہوئے, چوتھی صدی میں جا کر پیدا ہوئے, اور انہوں نے اپنی طرف یہ کرنا چاہا کہ پہلے اور دوسرے درجے کی کتابوں میں جو روایات تھیں اور ان کو کسی نے نہیں پوچھا تھا, ان روایات کو انہوں نے کہا چلو ہم جمع کر دیتے ہیں. اور یہ وہ ہیں جن کو پہلے ائمہ نے, پہلے اور دوسرے درجے کے ائمہ نے اپنی کتابوں میں لکھنا گوارا نہیں کیا تھا, چوتھے درجے والوں نے وہ لکھ دی. اور اس میں پھر انہوں نے ایسی روایات لکھی ہیں کہ قصہ گو وائزین کی روایات ہوگی, ایسی روایتیں لکھی ہیں جن میں کسی کی حکمت کے اقوال شامل ہو گئے, پرانے لوگوں کی تاریخ کی کوئی بات شامل ہو گئی. کتاب الزوفہ ابن حبان نے لکھی ہے, وہ ایسی چیز ہے. ابن عدی نے لکھی ہے الکامل, وہ بھی ایسی ہے. ابو نعیم نے اور اسی طرح زرقانی میں بھی بعض چیزیں ایسی مل جائیں گی. ابن اساکر نے تو حد کر دی. اسی لیے دو آدمیوں کی, بلکہ تین آدمی کہنا چاہیے, ان کی کتابیں تو ایسی ہیں جیسے محدثین مثال کیا کرتے ہیں نا کہ کوئی رات کو لکڑی کا گٹھڑ باندھ لے اور لکڑی کا گٹھا باندھ کے سر پہ رکھ لے, اسے نہیں پتا کہ کہیں اس میں کوئی سانپ اور ڈس جائے. ایک ابن اساکر کی کتابیں, ان کی تاریخ اب آئی ہے ابن اساکر کی 80 جلدوں. خدا کرے کبھی پڑھنے کا موقع ہو تو پھر سارے کارنامے ظاہر ہوں جو اب تک ان کی کتابیں چھپ کے آئی ہیں, اسے پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی واہی تباہی روایات یہ بھی نقل کر دیتے ہیں. اور دو کتابیں دلائل النبوت کے نام سے جو لکھی ہیں, ایک ابو نعیم نے اور ایک کتاب لکھی ہے بحقی نے, اور ان میں سب میں ایسی ایسی چیزیں ہیں جو تصور نہیں کیا جا سکتا علیہ باللہ کہ حضرت عبداللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لی جائیں. ابو نعیم اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے اتنے بڑے محدث ہیں, اتنے بڑے آدمی ہیں کہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے, کسی نے پوچھا ہے کہ ابو نعیم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے, تو ابن تیمیہ نے فتاوی میں لکھا ہے کہ ابو نعیم اس سے بلند تر آدمی ہے کہ میں ان کے متعلق کچھ رائے دوں. اور ابو نعیم جب صحیح احادیث کو کس کے بیان کرتے ہیں, بالکل ٹھیک پیمانے پہ ناپ کے اور جانچ کے, ایک ایک حرف ان کا قابل قبول ہوتا ہے. ابو نعیم کی وہ مسند جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے نقل کی ہے, وہ اس کے کیا کہنے, اس میں وہ سٹینڈرڈ ہے. اور دوسری طرف ابو نعیم کو دیکھو تو جو انہوں نے دلائل النبوہ لکھی ہے, حیرت ہوتی ہے, سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے کہ ایک ہی شخص میں یہ بھی عروج ہے اور یہ بھی چیز ہے. اسی لیے ان کی شخصیت کا روب یا شخصیت کا پاس اتنا تھا کہ انہوں نے جو اپنی ایک کتاب لکھی ہے اولیاء اللہ کے حالات پہ, نہیں یہ ابو نعیم کی کتاب منگائی بھی تھی, ہلیت الاولیاء ابو نعیم نے لکھی ہے. اس میں جتنی احادیث وہ لائے ہیں, بعد کے محدثین نے اس کی تخریج کی ہے, اس پہ بحث کی, ورنہ ایسی کتابوں کو کون پوچھتا. صرف اس لیے اسے پوچھا گیا ہے کہ ابو نعیم کی اپنی شخصیت بہت بلند تر تھی, بڑے اللہ والے تھے, بڑے نیک تھے, اس میں شبہ نہیں ہے. مگر جب جہاں تک ان کی ان روایات کا تعلق ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ثابت ہوتی ہے, تو پھر لوگوں کی نیکی ان کے گھر پہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے متعلق کوئی ایسی بات کی نسبت ہو جائے جس میں جھوٹ ہو اللہ کی پناہ. تو ابو نعیم نے اور بحقی نے دلائل النبوت میں بہت سی چیزیں ایسی لکھی ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے حجت اللہ میں تصریح فرمائی ہے کہ حدیث کے معاملے میں پہلے اور دوسرے درجے کی کتابوں پر اعتماد ہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے تیسرے درجے کی, چوتھے درجے کی کتابوں پر شاہ صاحب نے بھی بڑی تنقید کی ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کہا ہے, پہلے اور دوسرے درجے کی کتابوں میں زیادہ چیزیں دیکھنی چاہیے بنسبت اس کے کہ آدمی بعد میں چلا جائے. اور مواہب اللدنیا بھی ایسی ہے, مواہب اللدنیا پہلے لکھی گئی پھر اس کی شرح لکھی ہے زرقانی نے, اور اللہ کا شکر ہے زرقانی نے کئی جگہ پر یہ لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے, یہ حدیث ہمارے تک نہیں پہنچی, اس کی سند میں واہی تباہی چیزیں ہیں. اب اور جس کو زرقانی جیسے آدمی بھی لکھیں کہ واہی تباہی ہیں, تو پھر اس کے تو کیا ٹھکانا ہے. اور اسی مواہب الدنیا کی روایات ہیں جو معین فراہی نے معارج النبوہ میں نقل کی ہیں. معارج النبوت فارسی کی ایک کتاب ہے، 1200 صفحے کی کتاب ہے، اس کو پڑھ کے تو سر پیٹنے کو جی جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جھوٹ کہاں گئے. اسی کی کتاب معارج النبوت کی اردو میں جب آئی ہیں نا چیزیں، تو یہ پھر میلاد شریف بن گئی ہے. جگہ جگہ پر میلاد کے جو جھوٹے قصے ہیں، یہ بہت سے قصے اسی کے معارج النبوت سے نقل کیے گئے ہیں. آپ کہیں بھی دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں یہ سیرت کی کتابوں میں، اور آگے حوالہ کیا ہوگا؟ مواہب الدنیا. آگے حوالہ اگر لکھا ہوگا تو معارج النبوہ. معارج النبوہ فارسی کے تھے، ملا معین کو چاہیے تھا لوگوں کو دل خوش کرنا، اس نے خوب جھوٹ لکھے ہوئے ہیں اور وہ سارے ادھر آ گئے. اور ان کی کتابوں کا سرمایہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے جھوٹ بہت سے کہاں سے نقل کیے ہیں؟ انہوں نے بہت سے جھوٹ نقل کیے ہیں طبقات ابن سعد سے. ابن سعد نے لکھی ہے طبقات میں چیزیں، اور ابن سعد نے اس پہ کوئی حکم نہیں لگایا. ابن سعد نے لکھ دیا ہے کہ یہ روایت ملتی ہے. طبقات ابن سعد انشاءاللہ لا کر دکھا دیں گے کہ اس میں یہ روایات ہیں. عقل باور نہیں کرتی کہ کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے طبقات ابن سعد سے لی ہیں، اسی طرح دلائل النبوہ کے نام سے ابن قتیبہ نے ایک کتاب لکھی تھی اس سے لی ہیں، اسی طرح دلائل النبوت کے نام سے اور کتابیں لکھی گئیں. دمشق کی تاریخ جو اب 80 جلدوں میں چھپ گئی ہے، ابن اساکر کے حوالے سے انہوں نے نقل کی ہیں. بہت سی چیزیں معارج النبوہ میں بار بار لکھتے ہیں کہ ابن اساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے. بڑی تمنا تھی کہ کبھی یہ چھپ جائے اور پڑھیں، تو پھر پتا چلے کہ ان چیزوں کا کیا پایا ہے، استناد ہے. اللہ کا شکر ہے اب چھپ گئی ہے، خدا کرے کبھی پڑھنے کی بھی توفیق ہو. 80 جلدیں آدمی دیکھے تو پھر اندازہ ہو کہ ابن اساکر سے بھی جو انہوں نے حوالے نقل کیے ہیں، پتہ نہیں وہ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں. اور کتاب الدلائل امام بیہقی کی اور ابو نعیم کی، بس یہ تو خزانہ مل گیا ہے انہیں. آگے دھڑا دھڑ ان کی روایات. ان بزرگوں کے اپنے مستند ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن الکبریٰ ہے. اتنا وسیع علم ہے اس شخص کا کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ شافی مسلک کے تھے نا، ان کے اپنے حضرات نے لکھا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ بات صحیح، کوئی مبالغے سے نہیں لکھا. انہوں نے لکھا ہے کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے ہر ایک پر احسان ہے، جتنے لوگ ان کے مسلک پہ چل رہے ہیں، سوائے بیہقی کے، کہ بیہقی کا امام شافی پر احسان. امام شافی رحمۃ اللہ نے جو فتویٰ بھی دیا ہے، بیہقی کہیں نہ کہیں سے اس کی حدیث ضرور نکال لائیں. سنن الکبریٰ دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے. اور سنن الکبریٰ کی بعض روایات پہ ہم نے قرآن پاک کے احکامات پہ کتاب لکھی ہے، اس میں ہم نے اس پہ لکھا ہے کہ سنن الکبریٰ کی یہ روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تسامو ہوا ہے، کیا غلطی ہوئی ہے. یہاں پہ اس جگہ کچھ لکھتے ہیں، کتاب الحج میں جا کے انہوں نے کچھ لکھا ہے، وہ بھی دیکھنے کی چیز. تو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صحیح، مگر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں جو رنگ بھرایا نا، وہ پھر پچھلوں کے لیے مصیبت بن گئی ہے. اب اس کا اندازہ اس سے کیجئے. اسی طرح ابو نعیم کا حال ہم بیان کر چکے ہیں پہلے سے، اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ یہ ایک اور کتاب ہے، محدث ہیں بڑے، ابن مندہ. ابن مندہ نے ان دونوں کے درمیان محاکمہ کیا ہے. دونوں کا انتقال 430 ہجری میں ہوا ہے، ابو نعیم کا بھی اور بیہقی کا بھی. اور ان دونوں کے درمیان محدث ابن مندہ نے جب مقابلہ کیا ہے، موازنہ کیا ہے، تو یہ بات نقل کیا ہے علامہ زہبی نے رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال میں. زہبی لکھتے ہیں میزان الاعتدال میں دونوں معاصرین کے درمیان محاکمہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان دونوں کا اس سے زیادہ کوئی گناہ معلوم نہیں ہے کہ روایتہم الموضوعات ساکتین عنہا، جھوٹی روایتیں نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساکتین، اور چپ کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں، لکھتے تک نہیں ہے کہ یہ جھوٹ. وہ کہتے ہیں ابو نعیم اور بیہقی، ان دونوں کا اس سے بڑا گناہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ جھوٹی روایات نقل کر کے پھر اس پہ چپ کر کے گزر جاتے ہیں. یہ ان دونوں کا حال ہے. اور حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاہے محبت ہی کی وجہ سے ہو، ہم سمجھتے ہیں، ہمارا خیر سمجھنا کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ جس چیز نے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے دلوں میں جو چیز تھی، وہ ان کے دلوں میں بھی تھی جو ایک ایک حرف پر نظر رکھتے تھے اور ایک ایک لفظ سوچ کے بولتے تھے، لرزتے اور کانپتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث غلط ہے، بڑی ذمہ داری کا کام تھا ان کا. اور یہ جو چپ رہے ہیں نا دونوں، یہ کوئی معمولی چیز ہے، ان کی یہی خاموشی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی گمراہی کا باعث یہ خاموشی بن گئی. اور اسی لیے یہ تیسری 430 میں یہ حضرات گئے، پانچویں صدی گویا سمجھ لیجئے، آگے جو چھٹی صدی میں آئے ہیں ساتویں صدی میں، ان راویوں کے حال ہی معلوم نہیں ہوتے، ان کے حالات کم ملتے ہیں. اس سے پہلے اسماء الرجال کی کتابیں ملتی ہیں، ان سے کچھ پتا چلتا ہے، مگر آگے جو راوی ہیں وہ ان سے زیادہ مجھول الحال ہیں، مستور الحال ہیں، کچھ پتا نہیں چلتا. پھر انہی چیزوں میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بحقی کے بعد سیوطی آ گئے ہیں، سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب ایسی لکھی ہے. یہ جب کتابیں سامنے آئی ہیں تو اس زمانے میں ایک اور حادثہ ہوا تاریخی طور پہ، جس نے ان کتابوں کو خوب چڑھایا، ابو نعیم کی بھی اور بحقی کی بھی. اور وہ حادثہ یہ ہوا ہے کہ ملک مظفر شاہ تھا، 632 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شروع کر دی. یہ مولد جو ہے، میلاد نبوی جو ہے، کبھی بھی مسلمانوں میں نہیں رہا، یہ 632 ہجری میں محفل میلاد شروع ہوئی ہے. اب محفل میلاد میں وہ کوئی تھوڑا سا کام کرتے تھے، ایک ایک مہینہ پہلے بندوبست کیا جاتا تھا، لکڑیوں کے شہر سجائے جاتے تھے، محل کی طرح چیزیں بنائی جاتی تھیں، پورے عالم اسلام سے وائز، قصہ گو اور افسانے گھڑنے والے بلائے جاتے تھے، دعوتیں ہوتی تھیں، اور وہ پورا مہینہ جشن منایا جاتا تھا ربیع الاول کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ آ گیا. یہ جو تباہی آئی ہے، بھئی صحیح احادیث کتنی تم بیان کر لو گے، قرآن پاک کی آیات کو کتنی مرتبہ بیان کرو گے؟ اب مہینہ بھر تو چلانا ہوتا تھا، اس چلانے کے لیے چاہیے تھا جھوٹ، وہ گھڑا ہے. اس لیے کہ لوگوں پر سیدھی سادھی بات کا اثر عوام پہ کم ہوتا ہے نا، عوام کو علمیت سے بھی اتنی غرض نہیں ہوتی، انہیں تو چاہیے عجیب و غریب چیزیں. تو یہ میلاد ان لوگوں نے جب شروع کیا تو پھر اس میں ابو نعیم کی کتابیں کام آ گئیں، پھر اس میں امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں کام آ گئیں، اور پھر اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی، چونکہ میلاد میں بہت سی چیزیں تھیں تو سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دوا کی چیزیں ایسی لکھی. سیوطی کے الدر المنصور دیکھیے آپ، در منصور ان کی تفسیر ہے، اور کوئی پڑھنے والا اسے پڑھے تو حیرت ہوتی ہے کہ سیوطی نے کہاں کہاں سے یہ روایات لکھی. سیوطی کی اپنی ذاتی طور پہ شخصیت، اس میں شبہ نہیں ہے کہ بڑے نیک آدمی تھے. ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 مرتبہ سے زیادہ عالم بیداری میں زیارت کی، روح مبارکہ کو دیکھا، اور یہی صحیح سند کے ساتھ ان کی روایات ہیں. اور انہوں نے کہا کہ سلطان محمود غزنوی نے انہیں بلایا تھا تو نہیں گئے. انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ نے جو نعمت مجھے دی ہے کہ یہ نہ چھن جائے بادشاہ کے دربار میں جانے سے. اور سیوطی نے خود لکھا ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی، تو مجھ سے فرمایا تم جنتی ہو، اور میں نے آپ کی روح سے یہ بھی دریافت کیا کہ بغیر عذاب کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بغیر عذاب. یہ ذاتی زندگی ان کی، اتنے نیک، اتنے متقی، مگر جب لکھنے کی باری آئی تو جیسے ہوتی ہے عادت، بعض حضرات کی زیادہ تحقیق نہیں کی، کچھ نہیں کیا، لکھ دیا. در منصور جو ان کی تفسیر ہے، تفسیر پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ کیسی کیسی خراب باتیں. وعلم آدم الاسماء کلھا کی تفسیری در منصور کی کوئی دیکھ لے تو کتاب بند کر دے کہ کیا یہ چیزیں اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائی تھی. وہ جو ایک روایت پرستی ہوتی ہے نا، وہ جو ایک ہر ایک کی بات سن لینا، اعتبار کر لینا، بعض نیک لوگ ہوتے ہیں جو جس نے کہا اچھا بھائی یہ ٹھیک ہی کہتا ہوگا، چلو ٹھیک ہی ہے، اس کو بھی لکھ لینا، اور نام ہو جاتا ہے بڑا، شہرت ہو جاتی ہے زیادہ، لوگ کہتے ہیں بڑے علامہ ہیں، تو علامہ صاحب جو کچھ لکھتے ہیں پھر لوگ اسے بھی سچ تسلیم کر لیتے ہیں. یہ چیزیں چل پڑی. تو سیوطی نے کتاب لکھی خصائص کبرا، خصائص کبرا اب چھپ گئی ہے. حیدرآباد والوں کو، دکن والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے پہلے چھاپی تھی، اور پھر حیدرآباد سے وہ نسخہ عام ہو گیا، چھپ گئی ہے. اسے دیکھیے تو بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھی ہے. سہائے ستہ سے بھی انہوں نے روایات لی ہیں، بخاری مسلم کی روایتیں بھی اس میں مل جائیں گی. پھر اس کے بعد حاکم سے، ابو یالا سے، بحقی سے، ابو نعیم سے، ان سے، ساری ابن عساکر سے، قوی ضعیف سب روایتیں ملا کر لکھ گئے ہیں. اور اب ایسی روایتیں انہوں نے لکھ دی ہیں کہ کیسے آدمی اس میں دیکھے کہ کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. یہاں تک کہ دیباچے میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ اس تالیف میں میں نے جھوٹی روایتیں تو نہیں لکھی لیکن ضعیف روایتیں جن کی سندیں مجھے ملی ہیں میں وہ بھی لکھ کے آؤں. تو یہ بڑے محققین ہیں جو پڑھ سکتے ہیں, عام آدمیوں کے پڑھنے کی بات کہاں ہے. اس لیے آپ میلاد کی جتنی کتابیں سیرت پہ لکھی کی کتابیں بہت سی دیکھیں گے, آخر پہ معارج النبوہ لکھا ہوا ہے, خصائص کبریٰ لکھا ہوا ہے, عرب النعیم لکھا ہوا ہے, علامہ سیوطی لکھا ہوا ہے. اس لکھنے کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ یہ سب کچھ صحیح نقل کر رہے ہیں. کوئی امتیاز ہونا چاہیے تھا بھلی اور بری چیزوں کی تمیز کے لیے. یہ کافی نہیں ہے کہ روایت معتبر ضعیف موضوع سب روایتیں پہلو پہ پہلو لکھتے ہیں, کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کتنی لکڑیاں ہیں جو جلانے کے قابل ہیں, جو مفاد اور فائدہ دینے والی ہیں, اور کتنے سانپ بھرے, کتنے ہیرے ہیں جنہیں بیچا جا سکتا ہے, اور کتنے پتھر ہیں جن پتھروں کی کوئی قیمت نہیں ہے. مشکل تو وہاں چل کر پیش آ جاتی ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی چیزیں ملیں گی. ولادت کے موقع پہ عجیب و غریب چیزیں ہیں, اور ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں سب نقل کر دی ہیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی اس کتاب پر ایک جگہ تنقید بھی کر دی ہے, اور یہاں تک کہ خصائص جو ان کی کتاب ہے سیوطی کی, ابو نعیم سے بہت سی چیزیں لکھنے کے بعد آخر پر لکھتے ہیں کہ ابو نعیم نے جو چیزیں لکھی ہیں ان کی کوئی خاص سند نہیں ہے, اور یہ باتیں بھی ایسے ہی ہیں. لیکن پھر کہتے ہیں کہ لیکن تبات الحافظ ابا نعیم فی ذالک, میرا لکھنے کو جی بھی نہیں چاہتا تھا لیکن ابو نعیم کی وجہ سے میں نے بھی اس کی پیروی میں لکھ دی. ارے بھائی جب جی نہیں چاہتا اور تم جانتے ہو کہ یہ حدیثیں غلط ہیں پھر لکھنے کی کیا ہے؟ پھر وہی روایت پرستی کا ایک مرض ہے جو غالب ہے. کہتے ہیں اس کو میں نے بھی لکھ دی ہے. اس لیے اس خصائص کبریٰ میں دیکھیں تو اب ایک گدے کا واقعہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گدا ہوتا تھا, جن کی صورت جن تھا وہ گدے کی صورت میں آتا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں آنے کا مشتاق تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سواری کریں. لوگوں کے گھروں میں جا کر اور انہیں اشارے کر کر کے بلاتا تھا. یہ عجیب و غریب گدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا خیبر میں, اور پھر وہ کیا کرتا رہا, یہودیوں کے مظالم اور یہودیوں کی سازشوں کی داستانیں سناتا رہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو گدھے کو اتنا دکھ ہوا یہ جا کے کنویں میں گر گیا اور مر گیا. یہ ساری جھوٹی روایت خصائص کبریٰ میں ہے, اور انہوں نے ابن عساکر کے حوالے سے نقل کر دیا ہے. اور ہم اس روایت کو پڑھتے رہے, اور جس دن ان کی دوسری تصنیف شب کی آئی ہے احادیث موضوعہ پر, الاعلی المصنوعہ سیوطی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے, اس کتاب میں ہم دیکھ کے حیران رہ گئے جب انہوں نے لکھا کہ یہ بات جھوٹی. بھئی یہ جھوٹی ہے تو خصائص کبریٰ میں آپ نے کس کھاتے میں نقل کر دی؟ وہاں چپ کر کے گزر گئے ابن عساکر کا حوالہ دے کے, اور پھر یہاں آ کے لکھ دیا جھوٹیا. جس شخص نے الاعلی المصنوعہ نہیں پڑھی ہے وہ آدمی کیسے اعتبار کرے گا کہ یہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے؟ اسی لیے زرقانی نے شرح مواحد میں اسی طرح کی چیزوں کا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں محدثین کی عادت ہے کہ عقائد اور احکامات میں بڑی صحیح احادیث اور بہت اس کو ہر چیز کو دیکھ کے پہلو کو پھر بیان کرتے ہیں, اور جہاں فضائل کے درجے کی چیزیں آ گئیں وہاں پر وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نرمی کر لو. لیکن کیا یہ اصول صحیح ہے؟ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث نہیں آتی کہ جس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ جہنم اپنا ٹھکانہ بنا لے؟ اس لیے جو حدیث کے آئمہ تھے, امام نووی تھے, حافظ ابن حجر تھے, طیبی تھے, بلقینی تھے, ابن صلاح تھے, اور یہ عراقی تھے رحمت اللہ علیہ مجمعین, انہوں نے اپنی تصانیف میں دور دور تک اس جھوٹ کو نہیں آنے دی. نووی رحمت اللہ علیہ نے کتنی ہی احادیث ایسی ہیں جو وہ لائے ہیں مہذب میں, شرح مہذب اب ان کی کتاب چھپ گئی ہے 22 جلدوں میں, اور کیا ٹھکانہ ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ کی علمیت کا. انہوں نے کہا ہے حدیث چاہے فضائل میں ہو اور چاہے حدیث احکامات میں ہو, بات وہ کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوگی تو سچ پر مبنی ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں جو پیش آتی رہی ہیں. اب جو احادیث جو روایات جس بنیاد پر, ان میں سے ایک بنیاد یہ تھی کہ لوگوں کو خوش فہمی تھی, کسی نے لکھا انہوں نے درس نقل کر دیا, یہ تو اس کی تاریخ تھی. انشاءاللہ ان روایات پر بھی بحث کریں گے اور کتابیں بھی دکھائیں گے جہاں اس قسم کی روایات آئی ہیں جن کا کوئی تعلق حدیث سے نہیں ہے اور جھوٹ ہے جو لوگوں نے گھڑ لیا ہے اور دھڑا دھڑ وہ مشہور ہو گیا ہے. انشاءاللہ وہ بھی آپ سے عرض کریں.